السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئك لهم عذاب اليم. وقال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. سامع محترم، جمعے کے آج کی اس نشست کے لیے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سپر پاور کون ہے. اس موضوع کی تمہید اور تفصیل سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ابتدا میں، اس کا سب سے پہلے ترجمہ ہے کہ جو کہ سماعت فرما لیجئے. انشاءاللہ پھر کچھ موضوع سے متعلق باتیں ہیں، خاص طور پر عالمی منظر نامے کے تحت جو اس وقت ایک عمل ہوا ہے اس پر توجہ دلانا مقصود ہے. تین مقامات ہیں کہ جو تین آیات میں نے آپ کے سامنے تین مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں. ان میں پہلی آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 42 ہے کہ جس میں رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. بلا شبہ الزام تو ان لوگوں پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، بغاوت پر اپنی کام کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، یہی ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 42 کہ جس میں دردناک عذاب کی وعید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس زمین کا مالک ہے، اللہ ہی اس زمین کا جو بھی نظام ہے اس کو بنانے والا ہے، تو اس نظام کو قبول کرنے کے بجائے اپنا نظام باطل رائج اور نافذ کرنے کے لیے وہ ذاتیاں کرتے پھرتے ہیں اللہ کی زمین پر. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے وہی سنائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر دوسری آیت میں نے تلاوت کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم ہرگز گمان نہ کرنا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم عمل کرتے ہیں، یعنی جو ظلم اور جبر کا نظام اللہ کے نافرمان اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر وہ رائے جو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ظالمانہ کاروائیاں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، تو ہرگز یہ گمان نہ کرنا، خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم اور جبر سے جو ہے وہ غافل ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر ظالم کا ظلم اس کی خبر ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے. تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھیں گے بعد میں. یہ دوسرا مقام اور اس میں یہ ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. پھر آگے مزید الفاظ یہ ہیں سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 42 میں کہ انما یؤخرہم لیوم, بلا شبہ اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا, انہیں ان کا معاملہ مؤخر کر رہا, انہیں وقت دے رہا ہے, مہلت دے رہا ہے. کس دن کے لیے؟ لیوم, اس دن تک کے لیے. تشخص فیہ الابصار, کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں, یعنی جب وہ قیامت برپا ہوگی, وہ آخرت قائم ہوگی اور یہ ظالم اللہ کی زمین میں اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے جو وبال یہ چکھیں گے اور جو اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پتھرا جائے, ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42. پھر تیسرا مقام کہ جو 1400 سال پہلے رب کائنات نے اپنے اس کتاب میں, اپنے کلام میں, یہ بہت بنیادی نصیحت ہے کہ جو اپنے ماننے والوں کو دی ہے, مجھے اور آپ کو دی ہے, اہل ایمان کو دی ہے, اور ایک نہیں دو نہیں تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ایمان کے دعوے داروں, لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنا, اپنا پشپناہ نہ بنانا, نہ سمجھنا. بعضہم اولیاء بعض, اس لیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہیں, تمہارے ولی نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کے پشپناہ ہیں, دوست. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا, ان کے ساتھ پینگے بڑھائے گا, دوستیاں رکھے گا, ہمدردیاں رکھے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو بے شک وہ پھر انہی میں سے ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو پھر مسلمان نہ گردانے بلکہ وہ انہی میں ان کا شمار ہوگا. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو, لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تین مقامات ہیں, اس کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا ہے, سورہ شورہ کی آیت نمبر 42, سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51. اور اس میں ایک جنرل جو بات ہے, اصولی بات یہ ہے کہ اللہ نے, کیونکہ وہ اس کائنات کا مالک ہے, اس زمین کا بھی مالک ہے, اور اللہ تعالی نے انسانیت کو اس زمین پر بسایا ہے ایک آزمائش کے لیے, اللہ تعالی ہی اس زمین کے بنانے کے بعد اس کے پورے نظام کو بنانے والا بھی ہے, مرتب کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالی نے اس کائنات کے سسٹم میں ایک بات اپنے بندوں کو یہ کیٹیگوریکلی فرما دی ہے کہ اس زمین پر حاکم جو ہے وہ اللہ ہے, اور تم محکوم بن کے رہو گے, تم حاکم نہیں بنو گے. سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار فقط اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو. تو لہٰذا تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ کے احکامات کو من وعن ایز اٹ از ریسیو کرو گے اور اللہ کی زمین پر امپلیمنٹ کرو گے, اس کا نفاذ کرو, یہ تمہاری ذمہ داری. تو بہرحال نظام وہ اللہ کا چلے گا, اسی کی تنفیذ ہے کہ جو اللہ کی زمین پر وہ ہوگی. اور بہرحال یہ ہے کہ جو اس اللہ کے نظام کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کا باغی شمار ہوگا, اور یہ ہے کہ اس اللہ کے عادلانہ نظام کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کے کوڑے ہیں کہ جو کہ ایسے بدبختوں پر اور باغیوں پر برسے. تو یہ پورا ایک نظام ہے کہ جو جب سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو یہ ہدایات وقتاً فوقتاً وہ دی گئیں. بندوں کی طرف جو بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ یہی بنیادی میسج ہے کہ جو کہ لے کے آئے. اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی ظلم کو اور ذاتی کو جو کہ ظالم کی طرف سے ہوتی ہے اسے پسند نہیں کرتا. تو بہرحال یہ ایک بنیادی میسج ہے, اور اس میں خاص طور پر انسانی تاریخ میں انسانیت کے جو بہت بڑے دشمن ہیں, خاص طور پر جو بھی انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے, وہ یہود و نصارہ, کہ جس کے لیے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ سب سے زیادہ دشمنی میں تم پاؤ گے خاص طور پر یہود اور وہ کہ جنہوں نے شرک کیا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ یہود کی شکنجے میں اس وقت جو بھی نصارہ ہیں, جسے اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ان کے ہم نوالا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 14 سال پہلے کلیئر کٹ میسج ہے کہ جو رب کائنات کی طرف سے اللہ کے ماننے والوں کے لیے وہ سامنے آ چکا. اب جو آج کا موضوع, جیسے میں نے شروع میں اس کا تذکرہ کیا موضوع کا کہ سپر پار کون ہے. آج کچھ دنوں پہلے ایک عالمی منظر نامے میں دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا, اور یہ انتہائی شرمناک منظر بھی تھا اور ظلم اور ذاتی اور جبر پر مبنی منظر کے جو کہ پوری دنیا کے سامنے آیا کہ دنیا بھر میں ظلم کا جو حمایتی ہے امریکہ کا صدر ٹرمپ, اس نے وینزویلا کے جو صدر ہے نیکولس مادورو اس کو جو ہے اور اس کی بیوی سمیت اس کے گھر سے جو ہے وہ اغوا کیا, پوری فورس بھیج کے, اور یہ ہے کہ اپنے ملک میں لا کے اسے جیل میں ڈالا. امریکہ کی اس گنڈا گردی نے نہ صرف عالمی امن کو ملی امیٹ کیا ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی بھی ساتھ ساتھ دھجیاں ہیں کہ جو کہ اس نے بکھیری ہیں. اور اس عمل سے ٹرمپ نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس کے نزدیک عالمی امن اور انٹرنیشنل جو بھی لاز ہیں ذرہ برابر بھی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں, چاہے وہ یو این او کا چارٹر ہو, بین الاقوامی قوانین ہو, جوتی کے نوک پر, اور اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی طرف سے جو 3 سال سے زائد جو اس وقت غزہ میں نسل کشی ہے اور جرائم جو ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں پر, غزہ کے مسلمانوں پر, اس کا مکمل ساتھ بھی دے رہا ہے, جبکہ دوسری طرف دعوے کرتا پھرتا ہے کہ وہ دنیا میں جنگوں کے خاتمے اور امن کا جو ہے وہ علم بردار. یہ بھی اس کا ساتھ ساتھ دعویٰ ہے کہ جو کہ وہ آتا رہتا ہے میڈیا پر, اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ پوری دنیا سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس جنگوں کے خاتمے کی وجہ سے اسے امن نوبل ایوارڈ ہے کہ جو کہ ملنا چاہیے. یعنی یہ پہلا شخص آپ انسانی تاریخ میں تصور کریں گے کہ جو خود جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نوبل پرائز ہے کہ جو کہ امن کا وہ ملنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو پورا عمل ہوا شرمناک اور ظلم و ذاتی پر مبنی وینزویلا کے صدر کے حوالے سے, اور بہرحال یہ ہے کہ یہ جو امن کا نوبل پرائز کا جو بھی دعوے دار ٹرمپ ہے, یہاں پر ذرا رکھے ہم اپنے اس مملکت خداداد پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی سوال کرنے کا حق تو بنتا ہے کہ ہم ان سے یہ سوال کریں کہ بھئی آپ تو بڑے متمنی تھے, بلکہ صدر ٹرمپ کی بغل میں کھڑے ہو کے آپ نے بڑے تاریخی کلمات بھی ہیں کہ جو کہ ادا کیے, اور آپ کی پرزور حمایت تھی اور تمنا تھی کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے یہ امن کا نوبل ایوارڈ ہے کہ جو کہ ملنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب اس کی جو یہ حرکت ہے کہ جو اس نے پورے انٹرنیشنل لاس کی دھجیاں بکھیری ہیں یہ اغوا برائے تاوان کا یہ پورا معاملہ کر کے, تو بہرحال یہ ہے کہ اس پر اب کیا آپ کے کامنٹس ہیں, کیا آپ کی رائے ہے, یہ سوال تو بہرحال بنتا ہے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وینزویلا کی جو کاروائی ہے یہ حقیقت میں اغوا برائے تاوان ہے, اور جس کے ذریعے سے امریکہ وہاں کے جو وینزویلا کا جو تیل ہے خاص طور پر اور دیگر بڑی اہم معدنیات ہیں اور قیمتی پتھر ہے اس پر جو ہے یہ قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہے, سیدھی سی بات ہے, اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اس نے یہ وضاحتیں ہیں کہ جو کہ کی ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کیونکہ وینزویلا میں امریکہ کے خلاف بڑی سخت نفرت ہے کہ جو کہ پائی جاتی ہے, تو لہذا اب ریجیم چینج کے ذریعے سے آپ نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب ایسی حکومت وہاں پر وینزویلا میں مسلط کی گئی ہے کہ جو امریکی مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کرے, اور یہ پورا منظر ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ آ رہا ہے. بہرحال ٹرمپ نے اس کاروائی کے ذریعے سے مسلم ممالک کو بھی ایک تھریٹ ہے کہ جو کہ دی مسلم ممالک کے لیے بھی اس پوری کاروائی میں ایک دھمکی ہے کہ وہ بھی اپنی یعنی جو امریکہ ہے اور ٹرمپ ہے وہ اپنی پالیسی منوانے کے لیے کسی حد سے بھی بڑھ سکتا کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتا اور مسلم دنیا کو پیغام وہ ساتھ ساتھ دے چکا ہے اس عمل کے ذریعے سے کہ وہ جب چاہے ان کے پر پرزے جو ہے وہ کاٹ سکتا اور کوئی دوست ملک سو کالڈ وہ بھی ان کو بچانے کے لیے پھر نہیں آئے گا. تو یہ سیدھا سیدھا مسلم ممالک کو ایک تھریٹ ہے اس پورے عمل سے کہ جو کہ اس نے دے دی. اغوا کی اس واردات کے نتیجے میں امریکہ نے دنیا کو یہ باور بھی کرا دیا ساتھ ساتھ کہ طاقتور جو بھی ہوتا ہے اس پر کوئی عالمی قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. عالمی قوانین ہیں ٹھیک ہے لکھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر ہیں, یو این او چارٹر ہے, جو بھی انٹرنیشنل لاز ہیں اپنی جگہ پر ہوں گے یقیناً, لیکن جو طاقتور ہے اس کے لیے یہ عالمی قوانین کوئی لاگو نہیں ہوتے. اور بین الاقوامی قوانین انسانی تاریخ میں یہ ہمیں بالکل واضح ہے کہ وہ اگر ہوتے بھی ہیں تو صرف کمزور ریاستوں کے لیے ہوتے ہیں, کمزوروں کے لیے ہوتے ہیں, یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ والا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا. بہرحال اس کاروائی کے ذریعے امریکہ نے ایک اور کام بھی کیا کہ دنیا بھر کی نظروں کو کہ جو کہ مقبوضہ فلسطین میں کتنے سالوں سے جو ایک اسرائیلی جہریت اور ظلم اور جبر جو ہے وہ جاری تھا اس سے وہ کسی حد تک نظریں ہٹانے میں دنیا کی وہ کامیاب ہوا. لہذا یہ ہے کہ نظریں ہٹانے کے لیے اور ذرا رخ پھیرنے کے لیے اس طرح کے جو یہ ظالم اور جابر ہیں وہ اس طرح کی کاروائیاں وہ وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہتے ہیں. پھر امریکہ کا جو صدر ہے مادورو پر یہ اس نے الزام بھرا اس پوری کاروائی کے پیچھے جو اس نے ایک یعنی منظر اور ڈرامہ جو رچایا اس نے الزام یہ درا کہ یہ جو مادورو ہے نیکولس مادورو اس کے دور اقتدار میں وینزویلا نے بھاری تعداد میں نشہ آور اشیاء ہیں کہ جو کہ امریکہ بھجوائیں, حالانکہ یہ حقیقت سے بالکل جو ہے وہ برعکس بات ہے. یعنی وینزویلا سے کہیں زیادہ نشہ آور اشیاء یہ بدبخت امریکہ جو ہے وہ خود بناتا اور الزام ہے کہ جو کہ وینزویلا کے صدر پر جو کہ حقیقت سے بالکل برعکس سے اس نے جھڑا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی میں نے شروع میں عرض کیا کہ عالمی منظر نامے میں انسان نے اور پوری دنیا نے یہ ایک شرمناک اور ظلم اور جبر پر مبنی یہ حرکت ہے کہ جو کہ دیکھی ہے. اور بہرحال مختصر وقت ہے اور اس میں یہ چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اس پورے منظر نامے میں کرنے کا جو اصل کام ہے اس پر ہمارا فوکس ہے کہ جو کہ ہو جانا چاہیے. کرنے کے کام میں پہلی بات یہ ہے کہ اب امت مسلمہ کو جاگنا ہوگا, یعنی اب سر سے پانی گزرنے کو ہے اور امت مسلمہ کو خود بھی جاگنا ہوگا اور آپس کے جو بھی اختلافات ہیں اسے پسے پش ڈال کر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ ہے کہ جو کہ اب امت مسلمہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے, یہ پارڈن پاس ہے, ورنہ ہم دشمن کا تر نوالا جو ہے وہ ثابت ہوں گے. یعنی بڑی آسانی کے ساتھ اب یہ جو مختلف کاروائیاں امریکہ کی طرف سے اور خاص طور پر اس دور مملکت میں صدر ٹرمپ کی جو کہ نظر آ رہی ہیں پوری دنیا میں, لہذا یہ ہے کہ اگر تو ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, امت مسلمہ نہ جاگے تو پھر یہ ہے کہ ہم دشمنوں کا تر نوالا ثابت ہوں گے. لہذا کرنے کا کام پہلا یہ ہے کہ سیاسی سطح پر, معاشی سطح پر, معاشرتی سطح پر, عسکری سطح پر مسلم ممالک کا اتحاد ہے اور ان کی بقا اور سلامتی کے لیے یہ اتحاد ہے کہ جو کہ اب ناگزیر ہو چکا ہے پارٹ اینڈ پارسل, پہلی بات تو یہ ہے. اور اس پر ہمیں فوری طور پر فوکس کی ضرورت ہے اور یہ ہے کہ اس میں جو بھی عملی اقدامات ہیں وہ فوری شروع کر دینے چاہیے. دوسرا جو فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا کہ جو کہ آج ہم نے یقیناً اس کو بھلا دیا ہے, یہ بھی ظاہر و باہر ہے بے غبار انداز سے یہ بات کہی جائے, کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ امت مسلمہ کو اپنا فرض منصبی جو ہے وہ نبھانا ہوگا کہ جس کو ہم بھول چکے ہیں. قرآن مجید ہم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن مجید میں امت مسلمہ کو جو فرض منصبی ہے مختلف انداز سے وہ بیان ہوا، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے کہ جو کہ واضح فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا کام کیا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی تھا، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے تھے، ہم صرف اس پیٹ کو بھرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، برپا نہیں کیے گئے، بلکہ یہ امت مسلمہ یہ خیر کا آلہ ہے، یہ انسانیت کی اصلاح کا آلہ ہے، اور جب انسٹرومنٹ اور آلہ جو ہے وہ بیکار ہو جائے تو وہ دوسرے کو کیا صحیح کرے گا، لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں واقعتاً کرنے کا جو دوسرا کام ہے اس پورے عالمی منظر نامے میں کہ ہمیں اپنا فرض منصبی ہے اس کی طرف پلٹنا ہوگا، نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہوگا، ذات سے لے کر اور اجتماعی سطح تک امت مسلمہ کا ہر فرد اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، اس کو اسٹڈی کرے کہ مجھ پر کیا فرائض ہیں کہ جو کہ آئے قرآن مجید سے اور شریعت سے وہ لاگو ہوتے ہیں، اس کی انجام دہی کے لیے جو ہے وہ فوکس ہو جائے، اور پھر یہ ہے کہ اجتماعی سطح پر بھی ہمیں حکمرانوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ بھئی تم اپنی ذمہ داری کو پہچان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک منصب ہے کہ جو کہ عطا کیا، اور اس وقت پوری دنیا خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کی جو اٹامک پار ہے یہ انہیں پوری دنیا کو دشمنوں کو کھل رہی اور کھلتی، میں نے کئی بار اسی ممبر پر حوالہ دیا کہ یعنی بل گوریون اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بھری محفل میں یہ اعلان کرتا ہے، اور اس وقت پاکستان اٹامک پار نہیں بنا تھا، آپ اندازہ کیجیے، اس وقت وہ بھری محفل میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی عرب ممالک سے خطرہ نہیں، ہمیں اگر خطرہ ہے تو وہ اس پاکستان سے ہے، اور یہ بات کب کہی اس نے کہ جب ہم اٹامک پار نہیں بنے تھے، اب تو ہم اٹامک پار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت ہے کہ جو کہ عطا فرمائی اس مملکت خدا داد، تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ کتنا کھٹکتا ہے یہ اٹامک پار دشمنوں کو اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، ذرا سا ہم نگاہ کریں عالمی منظر نامے پر، لہٰذا یہ ہے کہ قرب و جوار سے جو کاروائیاں اب مستقل جاری ہیں یہ اسی یہود و نصارہ ہی کی وہ ڈورے ہیں کہ جو کہ ہلتی ہیں، تو پھر یہ شکنجہ وہ کسا جا رہا، تو بہرحال یہ ہے کہ دوسرا کام اس امت مسلمہ کے لیے کہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے وہ جھک جائے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم ایک پرفتن دور سے گزر رہے ہیں نا، فتنوں کا دور ہے، اندرونی فتنے بھی ہیں، بیرونی فتنے بھی ہیں، کیا شک ہے اس میں، تو لہذا فتنوں سے نکلنے کا جو ذریعہ ہے وہ 1400 سال پہلے الصادق المصدوق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت میں جو فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے اس کی طرف رہنمائی ہماری فرما دی، اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے فتنوں سے نکلنے کا ذریعہ، وہ قرآن مجید ہے، ترمذی شریف کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا انھا ستکون فتنہ، آگاہ ہو جاؤ، بیویر، خبردار ہو جاؤ کہ ان قریب ایک فتنہ ہے کہ جو کہ برپا ہونے والا ہے، تو صحابی نے اللہ کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا، بڑی پریکٹیکل بات کی ہے، بہت عملی بات کی کہ وہ فتنہ کیسا ہوگا، کہاں سے نکلے گا، کیا رنگ میں ہوگا، کیا شیڈ اس کی ہوگی، یہ ساری علمی بات ہے، اے اللہ کے رسول آپ صادق المصدوق ہیں، آپ نے فرما دیا تو اب وہ فتنہ برپا ہوگا، ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ مل مخرج منہا، کہ ہم اس فتنے سے نکلیں گے کیسے، اس فتنے سے نکلنے کا ایگزٹ کیا ہوگا، مخرج کیا ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا قال کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب تمہیں اس فتنے سے نکالے گی، لہذا جو منظر نامہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے صدر ٹرمپ کا، جو یہ جابر اور ظلم پر مبنی جو یہ اقدام وینزویلا کے صدر کے حوالے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لیے کھلا پیغام ہے، ایک تھریٹ ہے، ایک دھمکی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں متحد ہونا یہ پہلا کرنے کا کام امت مسلمہ کو ان دشمنوں کے ہتھ کنڈوں کے خلاف. نمبر دو، اپنا جو فرض منصبی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کی طرف فوکس. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا کہ جو کہ ان فتنوں سے نکلنے کا ایک بڑا ہی اہم ذریعہ ہے، بنیادی ذریعہ ہے، کہ جس کی طرف رہنمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ تعالی ہمیں ان تین کاموں کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو جابر اور ظالم حکمرانوں کی سے خالی نہیں ہے انسانی تاریخ. انسانی تاریخ میں ہر دور میں ظالم اور جابر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے مقابلے میں آئے ہیں. اور یہ ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور اتنا وہ ظلم اور جبر میں آگے بڑھا ذاتی میں کہ انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا کے بیٹھا. لیکن انسانی تاریخ میں اس کا جو نتیجہ ہے اور اس کا جو انجام بد ہے وہ بھی ہم سب کو پتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ غرق آب کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی انسان عاجز کرنے والا نہیں. پوری دنیا کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے وہ جمع ہو جائے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ انتہائی احمقانہ بات. لہذا یہ ہے کہ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں. سپر پار نہ یہ امریکہ ہے نہ برطانیہ ہے. انشاءاللہ ان کو بھی ملیا میٹ ہے کہ جو کہ سپریم پار آف دا ارتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے. تو لہذا وہ ان تمام نام نہاد سو کالڈ سپر پارس کو جو ہے وہ ملیا میٹ کرے گا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کھڑا ہوا اور کتنے نمارد ہیں کہ جو کہ آئے، کتنے مصر میں فرائن مصر آئے، سب کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، کوئی حامان شداد نہیں بچا. لہذا انشاءاللہ یہ ٹرمپ، یہ امریکہ، یہ برطانیہ بھی نہیں بچیں گے. اللہ کے مقابلے میں کوئی پار وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، اپنی کتاب میں اور سیرت مطہرہ میں ہمیں سمجھا دیا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے دشمن کو جو ہے وہ پہچانیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً شریعت مطہرہ اور سیرت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دشمن کو واقعتاً دشمن سمجھنے کی توفیق دے، اپنوں کو اپنا بنانے کی توفیق دے. جب ہم اپنوں کو اپنا نہیں سمجھتے تو بہرحال یہ ہے کہ غصہ جس پر نکلنا چاہیے تھا دشمنوں پر، تو لہٰذا ان کو ہم دوست بنا کے بیٹھے ہیں، تو اب دشمن پر نہیں غصہ نکل رہا بلکہ اپنوں پہ غصہ نکل رہا. اللہ تعالی ہمیں یہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.